بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا درس حدیث. عنوان ہے مسئلہ تقدیر. سماعت فرمائیے.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. یہ حدیث جو متفق علیہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے سن لیا کہ اس کو روایت کیا ہے امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی رحمہم اللہ. اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام عبداللہ ہے, کنیت ابو عبد الرحمن تھے, مسعود ان کے والد کا نام ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام میں جو پانچ عبادلہ بہت مشہور اور معروف ہیں ان میں اسلام میں سبقت کے اعتبار سے بھی, عمر کے اعتبار سے بھی, اور تفقہ فی الدین کے اعتبار سے بھی اولین مقام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر بن العاص, عبداللہ ابن زبیر, یہ بہت مشہور ہیں صحابہ میں. عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ کبار صحابہ میں سے ہے, فقہائے صحابہ میں سے, اور خاص طور پر کوفے میں جا کر چونکہ یہ آباد ہو گئے تھے تو کوفے میں جو علم پھیلا ہے, علم حدیث اور علم فقہ, وہ در حقیقت حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی سے پھیلا ہے, اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے اسے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کی فقہ شمار کیا جاتا ہے, اس لیے کہ انہی کی آراء اور انہی کا علم جو ہے وہ کوفے میں پھیلا اور اسی سے پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کیا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے ہم سے یہ بات بیان فرمائی, وہو الصادق المصدوق, اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے, ان کو راست باز تسلیم کیا گیا ہے, ان کی راست بازی کی شہادت اللہ نے دی ہے. یہ بہت غیر معمولی الفاظ ہے کسی روایت کے آغاز میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس میں ایک ایسی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ہمارے دائرے علم سے باہر ہے, یعنی غیب کا ایک امر ہے, اور ایک ایسا مسئلہ اس حدیث میں زیر بحث آ رہا ہے کہ جو عام انسانی فہم سے کچھ خاصا اس کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, بسا اوقات اس کو اشکال پیش آ جاتا ہے. لہذا یہاں خاص طور پر شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ الفاظ لائے گئے کہ وہ هو الصادق المصدوق، مجرد ان کے بتانے پر بات ماننی پڑے گی، چاہے وہ ذہن میں آئے چاہے نہ آئے، چاہے وہ ہمارے ادراک اور احساسات اور ہمارے جو بھی حواس ہیں ان کے سرحد سے باہر کی کوئی بات ہو، لیکن یہ کہ وہ الصادق اور المصدوق کی بتائی ہوئی ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ وہ کون سی بات ہے. اب یہاں سے اصل متن شروع ہو رہا ہے حدیث کا. قال، حضور نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ، تم میں سے کسی بھی انسان کا تخلیق کا معاملہ اس کی والدہ کے پیٹ میں اس طور سے ہوتا ہے کہ اربعین یوما نطفتن، 40 دن تک وہ نطفے کی کیفیت میں رہتا ہے، ثم یقول علقۃ مثل ذلک، پھر کچھ اسی کے لگ بھگ اتنی ہی دیر وہ علقہ کی شکل میں رہتا ہے، ثم یقول مضغۃ مثل ذلک، پھر کچھ اسی کے لگ بھگ اتنی ہی دیر اتنا ہی عرصہ وہ مضغہ کی شکل میں رہتا ہے. یہ الفاظ وہ ہے جو قرآن مجید میں آئے ہیں متعدد مرتبہ، کہ جنین کی جو کیفیت رہتی ہے رحم مادر میں اس کے لیے لفظ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ. یہ قرآن مجید میں سورہ مومنون کے شروع میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. یہی الفاظ پھر سورہ مومنون کے بعد، سورہ مومنون سے متصلا قبل سورہ حج ہے، تو سورہ حج کے شروع میں بھی یہ الفاظ اسی طرح آئے ہیں. بہرحال ان کی اس وقت جو سائنٹیفک حیثیت سے ان کی توجیہ جو ہے وہ اہم نہیں ہے، یعنی یہ مدارج ہے کہ جو رحم مادر میں جو انسانی جنین ہے، انسان کا نطفہ جن جن شکلوں سے گزرتا ہے، اس کے لیے یہ الفاظ ایک فہم عام کے اعتبار سے قدیم زمانے سے مستعمل چلے آ رہے ہیں، اور ان کی کوئی کامل مطابقت تلاش کرنا جدید امبریولوجی میں جو بھی سٹیجز آتی ہیں ڈیولپمنٹ آف امبریو کی، وہ ضروری نہیں ہے. اصل مضمون جو ہے کہ جس کی طرف رہنمائی یہ حدیث کر رہی ہے اور جو اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ثم یرسل الیہ الملک، اس کے بعد پھر اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتے ہیں، فینفق فیہ الروح، اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے. یہاں جو بات ہے بہت اہم سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ روح کو یہاں لائف جسے ہم سمجھتے ہیں حیات، اس سے بالکل جدا گانا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں تک لائف کا تعلق ہے، حیات کا تعلق ہے، یہ حیات طبعی جو ہے یہ تو نطفے میں بھی ہے، نطفہ بھی بے جان نہیں ہے، اس کے اندر بھی جان ہے. پھر اس کے بعد یہ پورا عرصہ جو گزرا ہے، جو یہاں اگر اس حدیث کو ہم اس کے جو ظاہر الفاظ ہیں ان پر محمول کریں، تب بھی 120 دن کے لگ بھگ کا عرصہ، یہ 4 مہینے جو گزرے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس دوران بھی وہ جنین جو ہے کوئی بے جان شے نہیں ہے، وہ حیات جو ہے اس کے اندر وہ تو موجود ہے، وہ زندہ شے ہے. لہذا زندگی یہاں مراد نہیں ہے، زندہ تو وہ اس سے پہلے بھی ہے، اول گوشت ہے، بلکہ نطفہ رجل جو ہے وہ بھی زندہ ہے، اور بیضت الانثی جو ہے وہ بھی زندہ ہے. آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ انسان کی پیدائش میں ایک والد کی طرف سے اور ایک والدہ کی طرف سے یہ دو سیلز جو ہے یہ مہیا ہوتے ہیں، اور وہ سیلز، وہ خلیات جو ہے وہ ڈیڈ نہیں ہے، مردہ نہیں ہے. مردہ ہو تو ان میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آگے وہ جو بڑھنے کا نشو و نما پانے کا عمل ہے وہ کسی مردہ شے میں تو ممکن ہی نہیں ہے. تو زندہ تو وہ سپرمیٹوزوان بھی ہے، نطفۃ الرجل بھی ہے، اور زندہ وہ اووم بھی ہے جو بیضت الانثی ہے. ان دونوں کے امتزاج سے جو پھر ایک شکل وجود میں آئی وہ بھی زندہ ہے. اس پر یہ سٹیجز گزر رہی ہیں جن کو قرآن مجید میں اور حدیث میں نطفہ اور پھر علقہ اور پھر مضغہ سے تعبیر کیا گیا. البتہ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ فَيَنْفَقُ فِيهِ الرُّوح، کہ اب فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. اس سے مراد ظاہر ہے کہ وہ روح ہے اس انسان کی کہ جو بہت پہلے تخلیق پا چکی ہے. یہ مضمون کئی مرتبہ ہمارے درس قرآن میں آ چکا ہے کہ وہ ارواح کے جن کا عالم امر میں، عالم ارواح میں جن کی تخلیق ہوئی تھی بہت پہلے. حضور کی ایک حدیث میں الفاظ اس کے لیے آتے ہیں، ارواح جنود مجندہ، وہ لشکروں کی صورت میں تھی اور وہی ارواح تھی کہ جنہوں نے اپنے پروردگار سے وہ عہد الست استوار کیا تھا، الست و بربکم قالوا بلا. یہ ارواح جو ہے تمام انسانوں کی جو اس دنیا میں آنے والے ہیں، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک بھی جو اس دنیا میں آئے گا، ان سب کی ارواح بیک وقت پیدا ہوئی اور ان سب سے اللہ نے وہ عہد لیا. تو اصل جو انسانی شخصیت ہے وہ تو عبارت ہے اس روح سے، اس روحانی وجود سے. البتہ یہ عالم مادی میں جو تخلیق کا مسئلہ ہے، اب حضرت آدم علیہ السلام کو ایک فرد کی حیثیت سے لے تو وہ جن مراحل سے بھی گزرے ہیں، جب ان کا وہ جسد مادی تیار ہو گیا تو پھر اس میں وہ روح جو ہے آدم کی وہ شامل کر دی گئی، اور اس امتزاج سے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وجود میں آئے. یہی مسئلہ ہر فرد نوع بشر کے لیے ہو رہا ہے کہ وہی اس کا جسد حیوانی جو ہے وہ رحم مادر میں تیار ہوتا ہے، اور جب وہ اسٹیج پر آتا ہے کہ وہ روح ربانی یا روح جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اس کے مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے، جب وہ جسد حیوانی اس قابل ہوتا ہے کہ اس روح کا تحمل کر سکے تو پھر وہ روح جو ہے اس میں شامل کر دی جاتی ہے. اس کو قرآن مجید میں اگر اس مضمون کو آپ تلاش کریں تو جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، اس میں بڑے عجیب الفاظ آئے ہیں، ثم انشأناہ خلقا آخر. اب یہ وہ الفاظ ہے کہ جس پر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر مفسرین جو ہیں وہ اس کا حق ادا نہیں کر پائے کہ اس سے مراد کیا ہے. بہت ابتدائی سٹیجز جو ہے بالکل واضح ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دی کہ جو ایک بڑے محفوظ مقام پر ہم نے اس کو رکھا، اس سے مراد رحم مادر ہے. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل میں تخلیق کیا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس علقہ سے تخلیق فرمایا ایک لوتھڑا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اسی لوتھڑے کے اندر ہم نے ہڈیاں پیدا فرما دی، فقصونا العظام لحما، اور پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت پہنا دیا. اب یہاں اس کے بعد فرمایا دیکھیے تخلیق تو پوری ہو گئی، جہاں تک جسدی تخلیق کا معاملہ ہے یہاں یہ سب سے زیادہ تفصیلی آیت ہے کہ اس میں ہڈیوں کا بننا اور ہڈیوں پر گوشت کا چڑھنا وہ سارے مراحل کے آنے کے بعد، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر. اب یہ تخلیق کون سی ہے؟ یہ ہے وہ کہ جس سے وہ حیوان انسان حقیقتاً انسان بنا ہے. یہ نوعیت کا فرق ہے، اب زمین و آسمان کا فرق واضح ہو گیا. ابھی تک اس کی حیثیت ایک حیوان کی تھی، وہ صرف ایک جسد تھا، وہ ایک جاندار ضرور تھا، لیکن یہ کہ ابھی وہ روح اس کی اصل ہے، جو حقیقت ہے، جس سے اس کی اصل شرافت ہے، جس سے اس کا اصل مقام ہے، جس سے اس کو اصل مرتبہ حاصل ہونے والا ہے، وہ تو در حقیقت وہ روح ہے. وہ جب اس میں شامل ہوتی ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو تمام خالقوں میں بہت ہی عمدہ اور سب سے اعلیٰ تخلیق فرمانے والا ہے. تو جس کو سورہ مومنون میں ثم انشأناہ خلقا آخر سے تعبیر کیا، ایک اور بات بھی اس آیت میں نوٹ کرنے کی ہے کہ اس میں کہیں تو ثم آ رہا ہے، کہیں فا آ رہا ہے، فا آتا ہے تاکید، لیکن ثم میں زور بہت ہے. ثم تو در حقیقت تخلیق کے بڑے بڑے جو ہیں مرحلے ان کو علیحدہ کر رہا ہے، اور ایک مرحلے کے اندر جو سب ڈویژنز ہے وہ فا سے ہوئی ہے. جیسے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہ مٹی سے جماداتی کیفیت سے تخلیق جو ہے یہ ایک مرحلہ ہے مکمل. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اب یہاں لفظ ثُمَّ ہے، پھر ہم نے اسے نطفے کی شکل دی ہے قرار مکین میں. اب یہ جو قرار مکین ہے اس میں جو ہو رہی ہے پوری ڈیولپمنٹ, اس میں سما کا لفظ نہیں لائے بلکہ اس میں فا ہے. فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما, یہ سب ڈویژنز ہیں اس ایک دور کی, لہذا اس میں سما نہیں ہے بلکہ فا ہے. اور پھر آتا ہے سما, سما انشاناہ خلقا آخر, یہ بالکل ایک تیسری ڈائمنشن ہے, یہ ایک نیا ہی وجود ہے. اب یہ انسان کچھ اور ہو گیا ہے. آدم جب تک کہ اس میں وہ روح آدم نہیں پھونکی گئی تھی, وہ ایک حیوان آدم تھا, وہ اور شے تھی, لیکن جب اس میں وہ روح پھونک دی گئی اب وہ شے آخر ہے, بالکل مختلف ہے. وہ اپنے اس مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اتنی اونچی چھلانگ لگا گیا ہے کہ اب اس کو حیوانات کی صف میں نہیں رکھا جا سکتا, لہذا اس کو وہاں پر جو علیحدہ کیا ہے تو وہ پھر کلمہ ثم سے, ثم انشاناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو ایک تو یہ ہے بہت اہم مسئلہ انسان کی حقیقت کے بارے میں, اور تخلیق انسانی کا جو یہ خاص مرحلہ ہے اس کو اس حدیث میں واضح کیا گیا. ساتھ ہی فرمایا وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعَ كَلِمَاتٍ, ساتھ ہی اللہ تعالی کی طرف سے اس کو حکم ہوتا ہے فرشتے کو کہ چار چیزیں مزید لکھ دے. وہ کیا لکھتا ہے؟ یکتب رزقہ, وہ اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے کہ اسے اس حیات دنیاوی کے دوران کیا کیا کچھ ملنا ہے, جسے ہم نصیب کہتے ہیں, اس کا نصیب لکھا گیا. وہ اجلہ, اس کی مدت جتنے عرصے اسے اس عالم میں اب رہنا ہے. وہ عملہ, اور یہ کہ عمل وہ کیا کرے گا, کیا کمائی کرے گا, کسب کیا ہوگا. وہ شقی و سعید, اور یہ بھی طے ہو جائے گا, لکھ دیا جائے گا کہ یہ شخص شقی ثابت ہوگا بالآخر یا سعید, بدبخت ہوگا یا نصیبے والا ہوگا, خوش وقت ہوگا. اب یہاں در حقیقت ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ اس کو امام نووی جو لائے ہیں نمبر چار پر اس حدیث کو, اس کا سبب کیا ہے؟ نمبر تین حدیث پر ہم نے ایک علیحدہ درس اس لیے نہیں رکھا تھا کہ وہ در حقیقت حدیث جبرائیل کے ضمن میں اس پر گفتگو ہو چکی تھی. حدیث جبرائیل میں بھی چونکہ سوال آیا تھا اقبلنی علی الاسلام, اور حضور نے اس کا جواب دیا اسلام یہ ہے, بالکل وہی مضمون ہے جو تیسری حدیث میں آیا, جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, اور اس پر گفتگو حدیث جبرائیل کے ذیل میں ہو گئی تھی. اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں ایمان کی شرح میں ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ بھی آیا ہے, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جو جدید ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں, اقلیت پرست لوگ, وہ اس تقدیر کو اور اس کو ایمان کے اجزاء میں شامل کرنے پر آمادہ نہیں. حال ہی میں ایک مضمون, یہ جو مولانا اصلاحی صاحب نے پرچہ شائع کیا ہے تدبر, اس پر تبصرہ کرتے ہوئے غلام احمد پرویز نے جو لکھا ہے مضمون, اس میں حدیث جبرائیل کو موضوع قرار دیا ہے اس نے کہ یہ تو ایک گھڑی ہوئی حدیث ہے, اس لیے کہ اس میں تقدیر کا ذکر ہے, اور تقدیر کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود نہیں. تو یہی وہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے اتنے اہتمام کے ساتھ امام نووی یہاں لا رہے ہیں, کہ چونکہ بقیہ ایمانیات کا معاملہ تو ایسا ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو جا بجا مل جائے گا. ہمارے اپنے منتخب نصاب کے درس نمبر دو میں آیا ہے بر میں, ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, تو یہ ایمانیات تو قرآن مجید میں جا بجا اسی طور سے مذکور ہے کہ ایمان ہی کے ذیل میں ان تمام چیزوں کو گن دیا گیا ہے. لیکن یہ کہ حدیث جبرائیل میں ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ, یہ بھی چونکہ ایک آرٹیکل آف فیتھ کی حیثیت سے ایمانیات میں سے جو لازمی چیزیں ہیں ان میں اس کا شمار ہوا ہے, تو اس کے لیے مزید وضاحت کے لیے اور مزید پختگی کے لیے امام نبوی اس حدیث کو یہاں لے آئے, جو گویا کہ جیسے کہ تیسری حدیث میں حدیث جبرائیل کے ایک حصے کی مزید شرح کی ہے یا اسی کو مؤکد کیا ہے, اسی طرح یہ چوتھی حدیث بھی حدیث جبرائیل ہی کے ایک حصے کی مزید تاکید کر رہی ہے اور اس کو اور پختہ کر رہی ہے. لیکن اس میں یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ تقدیر کا ایک تصور تو ہے عامیانہ, ایک تصور ہے کہ جس کو انسان اگر ذرا سا ذہن پر زور دے تو وہ سمجھ سکتا ہے. عامیانہ تصور کے تحت تو اس میں لازماً جبر کا عقیدہ آ جاتا ہے, ایک چیز لکھی جا چکی ہے, اب ظاہر بات ہے ہم مجبور ہیں, ہم اسی کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہیں، ہمارا کوئی اختیار سرے سے باقی نہیں رہا۔ یہ وہ عامیانہ تصور تقدیر ہے کہ جس کے نتیجے میں جبر کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے انسان میں قوت عمل جو ہے وہ سرد پڑتی، محنت کا مادہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اصل جو تصور ہے تقدیر کا وہ یہ ہے کہ علم خداوندی میں ہر شے پہلے سے موجود ہے، وہ جبر کو مستلزم نہیں ہے۔ جسے فور نالج کہتے ہیں، کسی چیز کا پہلے سے علم ہو جانا، یہ بالکل جدا شے ہے اس سے کہ کسی پر اس کا جبر بھی ہو جائے۔ مطلب یہ کہ ہم اندازہ کرتے ہیں کسی کے بارے میں کہ فلاں شخص فلاں طرز عمل اختیار کرے گا، وہ ہمارا ایک ججمنٹ ہے، ہم اندازہ کرتے ہیں۔ ہمارا ججمنٹ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر بالفرض وہ ہمارا ججمنٹ صحیح نکلتا ہے اور وہ شخص وہی طرز عمل اختیار کرتا ہے، تو اس کے لازمی معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے ہمارے جبر میں وہ طرز عمل اختیار کیا، بلکہ اس نے جو طرز عمل اختیار کیا وہ اس کا اپنا فری چوائس ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ہم نے اس کا پہلے سے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ یہ کرے گا۔ تو یہ ہمارا فور نالج، یہ مستلزم نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو کر وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ تو ہے انسانی سطح پر ایک تمثیل، اور کوئی بھی تمثیل جو ہم انسانی سطح پر دیں گے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اگرچہ بتمام و کمال تو وہ فٹ نہیں بیٹھے گی، لیکن اس سے ایک تصور حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فور نالج، اللہ کا یہ علم، پیشگی علم کہ یہ انسان یہ کرے گا، اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ انسان اس کے جبر کی وجہ سے وہ کر رہا ہے۔ تو جبر کو اس سے علیحدہ کر لینا چاہیے۔ اسی لیے لفظ قدر کے جو اصل معنی عربی زبان میں، وہ اندازہ کرنا، قدرہ تقدیرہ، یہ قدر جو ہے ٹو ایویلیویٹ، یہ اصل میں اندازہ ہی اس کا صحیح ایگزیکٹ جو سینس ہے لغوی، وہ ہے کسی چیز کا اندازہ کرنا، کسی چیز کے بارے میں اندازہ قائم کرنا کہ اس کی کیپبلٹیز کیا ہے، اس کی پاسبلٹیز کیا ہے، اس کے امکانات کیا ہے۔ تو اسی چیز کو عربی زبان میں قدر کہتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کی قدر یہ کہیں بھی انفالیبل ہے، اس کے اندر کہیں کسی غلطی کا احتمال نہیں ہے، ورنہ تو اس کے علم پر حرف آ جائے گا۔ تو اللہ کی قدر جو ہے وہ یقیناً درست ہے، اس میں کسی غلطی کا احتمال نہیں ہے، لیکن اس سے لازماً جبر کا نتیجہ نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ عامیانہ سطح پر اس کا نتیجہ جو ہے وہ جبر کا نکلتا ہے۔ تو یہاں اسی بات کو واضح کیا گیا کہ اللہ کے علم میں وہ جو ام الکتاب ہے، یعنی علم خداوندی کو تعبیر کیا جا سکتا ہے ام الکتاب، اس میں ہر شے پہلے سے موجود ہے۔ تو اس شخص کا بھی جو کچھ معاملہ ہے اس بڑی کتاب میں سے، جو اس کا حصہ ہے، وہ بھی فرشتہ اس وقت جو ہے وہ کہیں درج کر دیتا ہے کہ یہ اس کی اتنی عمر ہوگی، یہ کچھ اس نے کمانا ہے، اتنی کچھ اس کا معاملہ جو ہے شقی، نتیجتاً یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ اب اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو حضور نے مزید واضح کیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نیکی پر چل رہا ہے، بظاہر اس کے اطوار بڑے نیک ہیں، بہت ہی وہ قریب پہنچ گیا ہے جنت کے، لیکن اچانک اس کے حالت میں انقلاب آتا ہے، اور اس انقلاب کی وجہ سے وہ عمر کے آخری اپنے کسی مرحلے میں کسی ایسے غلط رخ کی طرف مڑ جاتا ہے کہ پھر وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اینڈ ریزلٹ ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس علم میں موجود ہے، لہذا وہ علم خداوندی غلط نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ بالآخر وہ شخص اگر اس علم کی روح سے کوئی شخص نتیجے کے اعتبار سے بدبخت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک زندگی میں اس کا رخ جو ہے وہ درست چلے، لیکن یہ کہ نتیجے کے اعتبار سے جو اس علم قدیم میں ہے اللہ تعالیٰ کے، بات وہی ہو کر رہنے والی ہے، اور وہ کسی غلط رخ پر مڑے گا اور اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ کسی طرح کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، بے راہ روی ہی میں پوری زندگی بیت گئی ہے، لیکن علم خداوندی میں ہے کہ یہ سعید ہے، تو عین کسی آخری مرحلے میں اس کی زندگی میں کوئی انقلاب آئے گا، کوئی انسان ایسا آ گیا کہ جس نے اس کا رخ بدل دیا، کوئی جذباتی مرحلہ ایسا آ گیا کہ اس سے اس کی تقدیر تبدیل ہو گئی۔ جیسے کہ ہم حضرت عمر فاروق کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ نکلے ہیں وہ تلوار سوٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، لیکن انقلاب آتا ہے، جگرگو کر تقدیر عمر رہا کہ ان کی تقدیر جو ہے وہ بدل کر رہ جاتی ہے۔ تو علم خداوندی غلط نہیں ہوگا، جو بھی نتیجے کے اعتبار سے، انجام کار کے اعتبار سے اس میں شقی یا سعید ہے علم میں، اسی کے مطابق اس کا انجام ہو کر رہے گا۔ اس میں ایک بڑی اخلاقی رہنمائی ہے. اس حدیث کا جو اصل آپ لب لباب نکالیں گے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی موجودہ حالت پر کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے. اگر آج اللہ نے آپ کو خیر کی توفیق دی ہوئی ہے تو انسان بے خوف نہ ہو جائے, نڈر نہ ہو جائے, کچھ معلوم نہیں کہ کہیں کوئی غلط رخ موڑنے کا کوئی امکان سامنے آ رہا ہو. اللہ تعالیٰ ہی دستگیری فرمائے, چاہے بہت ہی انسان نیکی میں آگے بڑھ گیا ہو اور بہت ہی وہ علم صحیح میں اور عمل صالح میں اس نے بڑے مراحل اور مراتب طے کر لیے ہو, لیکن کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اس پر, کبھی غرہ نہیں ہو جانا چاہیے, کبھی اس پر کوئی گھمنڈ کی کیفیت نہ ہو, بلکہ انسان لرزا اترتا رہے, کانپتا رہے, اللہ سے دعا کرتا رہے, یہ گویا کہ اس کا اخلاقی حاصل ہوگا, لب لباب ہوگا. چنانچہ ترجمہ کر لیجئے, فوالذی لا الہ غیرہ, تو قسم ہے اس کی کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اب دیکھیے زور دے کر حضور بھی فرما رہے ہیں, یہ الفاظ حضور کے, اسی لیے اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے جو راوی ہے وہ صادق المصدوق, وہ بھی اس کو وہاں موقت کر رہے ہیں, اور حضور بھی اب یہ بات جو فرما رہے ہیں بڑے ہی تیقن کے ساتھ اور اللہ کی قسم کھا کر, فواللہ الذی لا الہ غیرہ ان احدکم, تم میں سے کسی شخص کا یہ حال ہو سکتا ہے, لیعمل بعمل اہل الجنہ, کہ وہ اہل جنت کے سے عمل کرتا رہے, حتی لا یکون بینہ وبینہا الا ذراع, یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہ رہے, فیسبق علیہ الکتاب, تو وہ جو نوشتہ الہی ہے علم خداوندی میں اس کے بارے میں جو معاملہ لکھا ہوا تھا کہ وہ تو شقی ہے, فیعمل بعمل اہل النار فیدخلہا, تو وہ اس وقت جو ہے وہ جہنمیوں کا سا کوئی عمل کرتا ہے اور اسی پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ انسان کا معاملہ تو معین ہوگا اس آخری کیفیت سے کہ جس پر اس کی موت واقع ہوئی ہے, فیدخلہا, تو وہ اس میں آگ میں داخل ہو جاتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا رہے جہنمیوں کے سے عمل. تو میں نے جو بات عرض کی تھی کہ اخلاقی سطح پر جو تعلیم ہمیں ملی اس کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ کسی برے سے برے انسان کو دیکھ کر بھی یہ نہ سمجھو کہ یہ یقیناً یہ جہنمی ہے اور یہ تو لازماً اللہ تعالیٰ کا دھتکارا ہوا ہے, کچھ پتہ نہیں کہ اس کی تقدیر میں کوئی انقلاب لکھا ہوا ہو اور اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسا انقلاب آئے کہ وہ آخری وقت میں کوئی ایسے کام کرے کہ وہ جنتی ہو جائے. تو اپنی کیفیت پر غرہ اور گھمنڈ نہ ہو, اور کسی دوسرے کی نفرت اور کسی دوسرے کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ جان لینا کہ یہ جہنمی ہے, ان دونوں سے انسان بچے. چنانچہ اہل اللہ کے یہ واقعات آپ کو ملیں گے کہ پوچھا گیا کسی سے, ایک شخص جو ہے شراب کے نشے میں وہ کہیں کسی گندی نالی میں گرا ہوا تھا, تو کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بہتر ہے یا آپ بہتر ہیں, تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ تو انجام کے اعتبار سے طے ہوگا, کچھ معلوم نہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور وہ نیکی کے راستے پر آئے اور کہیں ہم سے آگے نکل جائے, اور کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے اس نیکی کی توفیق جو ہے وہ سلب کر لے اور ہمارا حال جو ہے اس سے کہیں بدتر ہو جائے مرنے سے پہلے. تو یہ جو مستقبل کا معاملہ ہے کہ جو ابھی ہمارے علم میں نہیں ہے, علم خداوندی میں تو ہے لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے, لہذا ہمیں نہ اپنی کسی نیکی پر نازا ہونا چاہیے نہ کسی کو اس حال میں دیکھ کر اس کے بارے میں اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کرنے چاہیے, بلکہ نتیجہ تو در حقیقت ہوگا اس کیفیت پر کہ جس پر انسان کی موت واقع ہوئی ہو. تو فرمایا حتی لا یکون بینہ وبینہا الا ذراع, کہ جہنم کے اور اس کے درمیان بھی وہ ایک ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہیں رہتا. فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنت فیدخلہا, تو اس پر جو نوشتہ الہی ہے وہ پھر سابق آتا ہے, وہ آگے بڑھتا ہے, وہ سبقت لے جاتا ہے, اور وہ شخص جو ہے اس کی حالت میں انقلاب آتا ہے, وہ اہل جنت کے سے کام کرتا ہے, اسی پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اس حدیث کا اجمالی مفہوم. اللہ تعالی ہمیں صحیح حقائق کو تسلیم کرنے اور ان پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.